بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أصول التفسير للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه کہ اس پیارے سے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. آج کے درس میں نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں القصص، قصص جمع ہے قصے کا. شیخ صاحب فرماتے ہیں القصص والقص لغت تتبع الاثر، قصص اور قص لغت میں عرب لغت کے اعتبار سے تتبع الاثر ہے، یعنی اثر پر چلنا، اور اثر کہتے ہیں فٹ پرنٹ کو، قدموں کے نشان کو. تو قدموں کے نشانوں کے پیچھے لگنا منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، اینڈ تک پہنچنے کے لیے، اسے کہتے ہیں قصص عربی زبان میں. وفي الاصطلاح الاخبار عن قضيه ذات مراحل، اور اصطلاح میں کسی قضیہ یا کسی چیز کے متعلق خبر دینا جو کئی مراحل والی ہے. کسی چیز، کسی قضیے کے متعلق خبر دینا جس کے کئی مراحل، یعنی ایک سے زیادہ مرحلے ہیں. یتبع بعض و بعضا، یہ مراحل ایسے ہیں کہ ایک دوسرے سے جڑ ہوئے ہیں، آگے پیچھے ہیں. ایک مرحلہ ہے، پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے. یعنی سننے والا انتظار میں رہتا ہے کہ اس مرحلے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. اسے کہتے ہیں قصص. جیسا فرماتے ہیں وقصص القرآن اصدق القصص، کیونکہ ہمارا تعلق اصول تفسیر سے ہے، تو قرآن مجید کے قصوں کے متعلق ہم بات کریں گے. وقصص القرآن اور قرآن مجید کے قصے اصدق القصص، اسے نمبر ایک کر دیں. نمبر ایک اصدق القصص، سب سے زیادہ سچے قصے ہوتے ہیں. قرآن مجید کے قصے سب سے زیادہ سچے قصے ہوتے ہیں. دنیا میں جتنے بھی قصے موجود ہیں ان سب سے زیادہ سچے قرآن مجید کے قصے ہوتے ہیں. کیوں؟ جیسا فرماتا ہے لقوله تعالی ومن اصدق من اللہ حدیثا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر ہے، وحی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے پوری کائنات میں، پوری دنیا میں. جو سب سے اچھی خبر، سب سے سچی خبر اور سب سے زیادہ سچ بولنے والی اگر کوئی ذات ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون سچی بات کر سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون سچا ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 87 وذلك لتمام مطابقتها للواقع، اور وجہ یہ ہے سچی خبر سب سے زیادہ سچی کیوں ہے، کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نمبر دو کہ واقع کے مکمل طریقے سے مطابقت کرتی ہے. عام قصوں میں کیا ہوتا ہے، کچھ زیادہ کیا جاتا ہے، کچھ کم کیا جاتا ہے قصے کو خوبصورت بنانے کے لیے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں. کوئی بھی دنیا کا ناول یا کچھ قصہ دیکھ لیں، اگر ٹرو سٹوری بھی ہے تو 100% ٹرو نہیں ہوگی، وہ سوال نہیں پیدا ہوگا. اگر 100% ہو تو پھر مزہ نہیں آتا سننے والے کو، کیونکہ انسان کی زندگی میں جو حالات گزرتے ہیں وہ عام ہوتے ہیں. اگر ان کو 100% ویسے بیان کیا جائے تو سننے والا جو ہے اتنے متاثر نہیں ہوتے جتنے کہ آپ اسے تھوڑا ٹچ دے دیں، کبھی دائیں کبھی جائیں، اس کو خوبصورت بنا کے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے، اللہ تعالیٰ کی نے جو قصے بیان کیے ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ 100% واقعہ کے مطابق ہی ہوتے ہیں. وہ احسن القصص نمبر دو، اور قرآن مجید کے قصے سب سے زیادہ احسن ہیں اور اچھے ہیں، سب سے زیادہ اچھے، سب سے زیادہ احسن اور سب سے زیادہ بہترین قصے ہیں. لقوله تعالی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. سورۃ یوسف آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے آپ کو ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں. وذلك لاشتمالها على اعلى درجات الكمال في البلاغه وجلال المعنى. قرآن مجید کے قصے سب سے زیادہ بہترین اور احسن کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اس کی دلیل ہے. کوئی شخص پوچھے کہ قرآن کے قصے کیوں سب سے اچھے ہیں، تو سب سے پہلے جواب کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کے قصے احسن القصص ہیں. اور اس کے بعد جو دلیل ہے وہ یہ ہے، وذلك وہ اس لیے کہ لاشتمالها على اعلى درجات الكمال والبلاغه، الكمال في البلاغه، کیونکہ قرآن مجید کے قصے جو ہیں وہ مشتمل ہیں کمال کے بلند ترین درجات بلاغت میں. قصے جو ہیں وہ لفظوں سے، جملوں سے بنتے ہیں، اور دو لوگوں کے بیان کردہ جملے برابر نہیں ہوتے. الفاظوں میں زیادہ کمی ہوتی ہے، اگرچہ معنی ایک ہے، لیکن دیکھیں الفاظ برابر نہیں ہوتے. اور حسن القاء، بات کرنے کا انداز اور جو جملے بیان کیے جا رہے ہیں وہ کیسے ہیں. تو بلاغت کہتے ہیں الفاظوں کے چننے کا کمال. آپ خبر دے رہے ہیں لیکن جو الفاظ آپ بیان کر رہے ہیں اس سے اچھے الفاظ نہیں ہیں. یا دو لوگ ہیں، ایک ہی بات کر رہے ہیں، ڈبیٹ ہو رہی ہے، موضوع ایک ہی ہے، تو پھر اس ڈبیٹ میں بعض کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ ڈبیٹ جیت جاتے ہیں، اور بعض ناکام ہو جاتے ہیں. فرق کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ اسی اسلوب کا فرق ہوتا ہے. اگرچہ موضوع اگر ایک جیسا ہو، ایک ہی موضوع ہے، لیکن اس کے بیان کرنے کا انداز بھی کسی شخص کا اچھا ہو، لیکن یہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے کہ اس نے الفاظ کیسے چنے ہیں. تو قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں وہ اعلی درجات اور کمال فی البلاغتی و جلال المعنی، اور معنی بھی جلیل اور عظیم ہے، صرف الفاظ نہیں، الفاظ اور ان کے معانی جو ہیں وہ بھی عظیم ہیں اور جمال اور جلال کے حامل ہیں. تیسرے نمبر پہ قصص القرآن و انفع القصص، اور قرآنی قصے جو ہیں سب سے زیادہ نفع بخش قصے ہیں، سب سے زیادہ نفع بخش ہیں. کیوں؟ لقوله تعالى، ارشاد باری تعالى ہے، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. سورة يونس آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ان کے قصوں میں عبرت تھی عقل مند لوگوں کے لیے. وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق، اور اس لیے نفع بخش ہیں کہ قرآنی قصے جو ہیں ان کی بہت گہری تاثیر ہوتی ہے دلوں کی اصلاح پر، اعمال کی اصلاح پر، اور اخلاق کی اصلاح پر. اور کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآنی قصے سنے اور فوراً ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. بعض کافر مسلمان ہو گئے، اور بعض مسلمانوں کا ایمان مزید مضبوط ہوا، اور ان کی بگڑی ہوئی حالت اچھی ہو گئی اور بہتر ہو گئی. تو قرآن کے قصے جو ہیں ان کا اثر بڑی گہرائی کے ساتھ دلوں پہ ہوتا ہے، اور جب دل پہ اثر ہو جائے تو پھر اعمال اور اخلاق سارے کے سارے سدھر جاتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں وہی ثلاثت اقسام، یہاں پر قصوں کی قسمیں نہیں، قرآنی قصوں کی قسمیں بیان کی جا رہی ہے. ہر قصہ نہیں، کیونکہ بات ہو رہی ہے قرآن مجید کے قصے کی، اس لیے وہی یعنی قرآن مجید کے قصے کتنی ہیں، قسمیں ہیں ثلاثت اقسام، تین قسمیں ہیں. قسم عند الانبیاء والرسل، پہلا قسم ہے قصوں کا انبیاء اور رسول سے متعلق ہے. وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، اور ان انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہوا، کیا حالات تھے ان کے، مومنوں کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے، اور کافروں کے ساتھ جو ان کے دشمن تھے، ان کے حالات زندگی کیا تھے، ان کے بایوگرافی کیا تھے. تو ان کے قصے جو ہیں ہمیں ملتے ہیں قرآن مجید میں. نمبر دو، دوسری قسم کے قصے قرآن مجید میں، وقسم عن افراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة، دوسری قسم کے قصے ایسے ہیں قرآن مجید میں جو انبیاء اور رسول سے متعلق تو نہیں ہے، لیکن بعض ایسے افراد، فرد و طوائف یا جماعت یا جماعتیں یا فرقے یا کوئی گروہ، ان کے متعلق قصے ہوتے ہیں، جرى لهم ما في عبرة، ان کے جو حالات تھے ایسے تھے جو دوسروں کے لیے عبرت ناک تھے، قابل عبرت تھے. فنقله الله تعالى عنهم، تو اللہ تعالی نے ان کے قصوں کو ہمیں نقل کیا اور ہمیں ایک قصہ سنا دیا وحی کے ذریعے. یعنی اس کی مثال کا قصہ مریم، مریم علیہ السلام کا قصہ. مریم ایک فرد ہے، اللہ تعالی کے اولیاء میں سے، نبی نہیں ہے کیونکہ عورتیں نبی نہیں ہوا کرتی. تو انبیاء اور رسول کے قصوں کے علاوہ دوسرے قصے بھی ہیں، اس کی مثال مریم علیہ السلام کا قصہ. ولقمان، اور لقمان اللہ تعالی کے اولیاء میں سے ہیں، نبی نہیں ہے، وہ ایک اور راجح ہے. اور والذی مر علی قریۃ وہی خائف علی عروشہا، اور وہ شخص جو ایک بستی کی طرف گیا جو بستی خراب ہو چکی تھی، اگرچہ بعض علماء کا کہنا کہ یہ بھی نبی تھے اور بعض علماء کا کہنا کہ وہ نبی نہیں تھے. اور قرآن جو ہے جو شیخ صاحب یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اللہ تعالیٰ کے بندے تھے. وہ ذوالقرنین کا قصہ قرآن مجید میں ملتا ہے، اور ذوالقرنین نبی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے ولی تھے. وقارون، قارون کا قصہ. اب قارون کیا ہے؟ اللہ کا ولی نہیں، اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، لیکن اس کا قصہ بھی تو قرآن میں موجود ہے نا. تو الغرض یہ ہے کہ اچھے لوگ ہوں یا برے لوگ ہوں، افراد ہیں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہیں، تو ان کا قصہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے. وہ قارون، وہ اصحاب الکہف، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں جوان. وہ اصحاب الفیل، یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. اصحاب الفیل کا قصہ ابراہ اور اس کے لشکر جو تھا. وہ اصحاب الاخدود، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، ان کا قصہ وغیر ذالک، اور ایسے مختلف قصے. تو کتنی ہم اس شخص نے بیان کیے ہیں، ان کو نمبر لگا لیں آپ، ٹھیک ہے نا، دیکھ لیں کتنی ہیں. تیسری قسم قرآن جی کے قصے. وقسم عن حوادث واقوام فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری قسم قصے قرآن مجید میں ایسے ہیں کہ ایک بعض ایسے حادثات یا بعض ایسی قومیں موجود تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قصے سنائے ہیں. اس کی مثالیں کا تشبیہ کے لیے ہوتی ہے، کا یعنی اس کی مثال کا قصہ تھی غزوۃ بدر، جنگ بدر کا قصہ، و احد والاحزاب وبنی قریظہ وبنی النضیر، یہ سارے غزوات ہیں، جنگیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئے. وزید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ ایک فرد ہیں صحابہ کرام میں سے ہیں، لیکن ان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو خاص جگہ دی ہے، کیونکہ قرآن مجید ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات ہیں وہ ان کی خاص جگہ ہے قرآن مجید میں، ان کے قصوں کی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں جو حادثات ہوئے، جو واقعات ہوئے، اور جو قومیں اس وقت موجود تھیں. تو زید بن حارثہ فرد ہیں، ابو لہب ایک فرد ہیں. زید بن حارث معروف معلوم صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اور ابو لہب معروف اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا ہیں، لیکن دشمن اسلام ہیں، دین کے دشمن ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں. وغیر ذالک، ایسے قصے بہت ہیں. قوموں کے قصے، بن نظیر، بن قرظہ، قومی تھے، یہودی تھے، ان کے قصے بھی جنگ بن قرظہ، جنگ بن نظیر میں موجود ہیں. شیخ فرماتے ہیں وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة منها، قرآن مجید کے قصوں میں بہت ساری حکمتیں ہیں، عظیم حکمتیں ہیں، ان میں سے بعض کا ذکر شیخ صاحب فرماتے ہیں، یہاں پہ فرماتے ہیں. ابھی تک جو ہم بیان کر چکے ہیں اچھی طرح یاد کریں، قصے کی تعریف، قرآن مجید کے قصے کی فضیلت کہ اصدق القصص ہیں، احسن القصص ہیں، اور انفع القصص ہیں. قرآن مجید کے قصوں کے قسمیں نمبر ایک، تین قسم ہیں، نمبر ایک انبیاء اور رسول علیہ السلام کے قصے، نمبر دو افراد اور طوائف جن کا تعلق انبیاء علیہ السلام سے نہیں ہے لیکن ان کے قصے اللہ تعالیٰ نے قرآن بیان فرمائے ہیں، ان کی مثالیں پھر بیان کی ہیں. اور تیسرے قسم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ایسے حادثات اور ایسے اقوام کا ذکر جو آپ وسلم کے زمانے میں تھے. تو تیسرے قسم قصے جو ہیں وہ صرف عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے خاص تھے. قرآن مجید کی حکمتیں، یعنی قرآن مجید کے قصے اللہ تعالیٰ نے بیان کیوں کی ہیں، حکمت کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں نمبر ایک، بیان حکمت اللہ تعالی فیما تضمنته هذه القصص. پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کا بیان جو اس قسم کے قصے کو متضمن ہے. اب اس قصے میں کیا پیغام ہے، کیا فائدہ ہمیں ملا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہمیں اس قصے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہمیں نظر آتی ہے قرآن جی کے قصوں میں. اگر کوئی شخص، اگر آپ قرآن کا قصہ کوئی بیان کرتے ہیں پھر آپ اس میں سے جو فوائد پیغام آپ نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت حکمت کا ثبوت، کوئی شخص کہے گا کہاں پہ ہے اس قصے میں تو حکمت حکیم کا لفظ ہی نہیں ہے، آپ نے کہاں سے ذکر کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ جو حالات ہیں قصے کے اندر یہ احکم الحاکمین ہی کی حکمت سے بیان ہو سکتے ہیں. اگر حکمت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے قصے بیان کیوں کرتا؟ تو ایسے حالات پھر اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں بیان کرتا اور ان حالات کو پھر تبدیل کیوں نہیں کیا؟ تو حکمت ایسی تھی کہ یہ قصہ ایسے ہونا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی دلیل میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِي النُّذُرُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کو ایسے حالات سابقین، یعنی سابقین کے حالات پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے اور کامل دانائی کی کتاب بھی، لیکن ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا. فما تغنی النذر، ڈرانا ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا. یہ سورۃ القمر آیت نمبر 4 اور 5. دوسری حکمت قرآن کے قصوں کی شیخ صاحب فرماتے ہیں بیان عدلہ تعالی بعقوبۃ المکذبین. اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف کا بیان، عدل و انصاف ہمیں نظر آتا ہے قرآن مجید کے قصوں میں. کیسا عدل؟ کہ جھٹلانے والوں کو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے. آپ قصہ دیکھتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ دیکھ لیں آپ، جنہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا ہے اور دشمنی اختیار کی ہے، ان کے عاقبت کیا ہوئے؟ تبت یدا ابی لہب وتب. تو عدل و انصاف ہے کہ نہیں؟ تو آپ یوں بھی کہہ سکتے قرآن کے قصے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حاکم ہونے کا سبب، اللہ تعالیٰ حاکم ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، یہ بھی ہمیں ثبوت ملتا قرآن کے قصوں میں. اس کی دلیل میں لقول تعالی عن المکذبین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جھٹلانے والوں کے متعلق وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلم انفسہم، لیکن لوگوں نے خود اپنے نفس پہ ظلم کیا. فما اغنت عنہم آلہتہم التی يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك. تو جن معبودوں کو وہ پکارتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا، وہ معبود ان کے کوئی کام نہ آئے جب اللہ تعالیٰ کا، جب تمہارے رب کا حکم آیا. سورۃ ہود آیت نمبر 101. تیسری حکمت قرآن مجید کے قصوں کی بیان فضلہ تعالی بمثوبۃ المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کا بیان، کہ اللہ تعالیٰ جو مومنین تھے ان کو ثواب اور ان کے بلند درجات اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے اور ثواب دیا. لقول تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا آل لوط نجیناہم بسحر، عذاب قوم لوط کو سوائے آل لوط، جو لوط علیہ السلام کا گھرانہ تھا، ہم نے ان کو سحر کے وقت میں نجات عطا فرمائی. نعمت من عندنا، ہمارے طرف سے نعمت تھی. کذلک نجزی من شکر، ہم اسی طریقے سے جزا دیتے ہیں شکر کرنے والے کو. سورۃ القمر آیت نمبر 34 اور 35. اور سورۃ القمر میں جو قصے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے مختلف قوموں کے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے، ان کے قوموں کے ساتھ مختصر سے قصے ہیں، بڑے پیارے قصے ہیں، مختصر ہیں اور الفاظ دل کو ہلانے والے ہیں. تو میں حضر و سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ سورہ قمر کی جو ترجمہ ہے، اگر تفسیر کا وقت نہ ملے ترجمہ پڑھنے میں ایک مرتبہ، بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. چوتھے نمبر پہ جو حکمت ہے قصہ بیان کرنے کی، شیخ صاحب فرماتے ہیں تسلیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عما اصابہ من المکذبین لہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا ہے مکذبین کی طرف سے. مکذبین تکلیف پہنچاتے تھے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے تھے قصے بیان کر کے کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پریشان نہ ہونا، یہ راستہ جو نبوت کا راستہ ہے یہ عام راستہ نہیں ہے، اس راستے میں مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں، اور جو بھی اس راستے کے سامنے آیا اور اس نے دشمنی اختیار کی وہ ناکام ہوا، اور کامیابی ہمیشہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے متبعین کی ہوئی. تو اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید تکلیف میں ہوتے، جب ایسے قصے سنتے اپنے بھائی پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تسلی ملتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید اپنی نبوت کے مشن کو بڑی مضبوطی سے اور بڑے صبر و تحمل سے جاری رکھتے. لقوله تعالى ارشاد باري تعالى وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو تحقیق ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا جن کی طرف وہ بھیجے گئے. کس چیز سے بھیجے گئے؟ بالبینات وبالزبر, ان کو ان کے پاس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نشانی اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر گئے تھے. ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر, پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا. سورۃ فاطر آیت نمبر 25 اور 26. پانچویں حکمت قصہ بیان کرنے کی, ترغیب المؤمنین فی الایمان بالثبات علیہ والازدیاد منہ, مومنین کو راغب کرنا تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو اور ثابت قدمی ان کو ملے اور ان کے ایمان میں زیادتی ہو, ایمان ان کا بڑھ جائے. اذ علموا نجات المؤمنین السابقین, جب خاص طور پہ جب ان کو یہ علم ہوتے ہوئے جان لیتے ہیں کہ جو پہلے مومنین تھے, جو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے یا ان کے دیگر مومنین تھے, اللہ تعالیٰ کے اولیاء تھے, وہ کامیاب ہوئے اور ان میں نجات حاصل کی. وانتصار من امروا بالجہاد, اور جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو انہی کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. لقولی تعالیٰ, ارشاد باری تعالیٰ ہے اس کی دلیل میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور ہم نے انہیں غم سے نجات عطا فرمائی, اور اسی طریقے سے ہم مومنوں کو نجات عطا فرماتے ہیں. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 88. وقوله تعالی, اور اللہ تعالیٰ کا فرمان, ولقد ارسلنا من قبلک رسلا, اور ہم نے آپ سے پہلے, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے, الى قومہم اپنے قوموں کی طرف, فجاؤہم وہ لے کے آئے, بالبینات واضح بینات, فانتقمنا من الذین اجرموا, ہم نے انتقام لیا مجرموں سے, وکان حقا علینا نصر المؤمنین, اور ہمارے اوپر حق تھا کہ ہم مومنوں کو کامیابی عطا فرماتے. سورۃ الروم آیت نمبر 47. اللہ تعالیٰ فرماتے وکان حقا علینا نصر المؤمنین, اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لازم حق بیان فرماتے ہیں, میرے اوپر یہ لازم ہے کہ میں مومنوں کی مدد کروں اور ان کو نصرت عطا فرماؤں اور کامیابی عطا فرماؤں. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ اللہ نے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے, وکان حقا علینا نصر المؤمنین, تم مومن بن کر دکھاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا. دیکھ خلل ہمارے اندر ہے, ہمارے ایمان میں کہیں نہ کہیں کوئی نقص موجود ہے. واللہ جب یہ مسلمان یہ مومن لوگ ایمان کا صرف دعویٰ نہ کریں, اگر حقیقتاً ایمان و تقوی کے راستے کو اختیار کریں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں, اللہ کی قسم نہ تو کوئی کافر دشمن ان مومنوں پر کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ یہ افراتفر و گروہ بندی جو آج موجود ہے یہ حق لوگوں کو دبا سکتی ہے جو لوگ حق پر ہیں. آج ہم سارے دبے ہوئے ہیں, ذلت اور رسوائی کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اس لیے کہ ہمارے ایمان میں کہیں نہ کہیں تک خلل موجود ہے. آپ دیکھیں امت میں شرک اکبر جیسے بدترین معصیت کا ارتکاب کیا جا رہا ہے, بدعات اور خرافات عروج پر ہے. آج اگر کوئی شخص کو نصیحت کرے اور یہ سمجھانے کی کوشش کرے اللہ کے لیے اگر دعا مانگنی ہے, دامن پھیلانے, تو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے دامن پھیلائے, صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, وہ کہتے ہیں کہ یہ وہابی ہیں, ان کو کیا پتہ. ہمارا پیر و مرشد, ہمارا جو اللہ کا ولی ہے, ہمارا جو بزرگ ہے, یہ کوئی کم نہیں ہے, یہ ہمارا مشکل کشا ہے, یہ ہمارے لیے حاجت روا ہے, ہم انہیں کو پکاریں گے, یہ آگے معاملہ پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف. آج عجب بات ہے, اس امت کا یہ حال ہے کہ توحید شرک بن گیا ہے بعض لوگوں کے نزدیک, اور جو شرک ہے وہ عین توحید بن گیا ہے. اور بدعات و خرافات, تو آپ روزانہ ایک نئی بدعتیں جنم لے رہی ہیں, اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے سنت پر اتفاق کیا کر وہی کافی ہے تمہارے لیے, تو عجب سننے کو آتا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون, دیکھیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. وکان حقا علینا نصر المؤمنین, کئی لوگ قرآن مجید نہیں پڑھتے, کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پر کیوں لازم کیا ہے؟ میرے بھائی ایمان, ایمان کوئی عام چیز نہیں ہے. میرے بھائی آپ مسلمان ہیں کوئی عام بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کروڑوں لوگوں میں سے چنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کروڑوں لوگوں میں سے چنا ہے کہ ہم لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں اور ہم ایمان کو سمجھیں, ایمان میں مضبوطی حاصل کریں, ہمارے قدم ثابت ہوں ایمان پر. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرنا چاہتا ہے اور ہم عجیبے کے ناکام ہونا چاہتے ہیں. میرے بھائی یہ آیت واللہ عام نہیں ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْهِ نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, اے مومنوں آنکھیں کھولو, کب تک آنکھیں بند کرتے رہو گے؟ کب تک اس ذلت کی دلدل میں غرق ہوتے رہو گے اور کہو گے ہم جیسے ہیں ٹھیک ہیں بس؟ آج عجب حال ہے, جنگل کے جانور بھی بعض لوگوں سے اچھے ہیں. دیکھیں جنگل کا جانور جو ہے وہ بے عزتی کی زندگی برداشت نہیں کرتا, بھوکا ہے پیاسا ہے کچھ بھی ہے بے عزتی برداشت نہیں کرتا وہ. اور عجب ہے بعض لوگوں پر کہ وہ ذلت کی زندگی میں مگن ہے اور کہتے ہیں کہ بس ہم تو ٹھیک ہیں, ہمیں کیا مشکل ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض لوگوں کے متعلق, انہم الا کالانعام بل ہم اضل, جانور جیسے بلکہ جانوروں سے گئے گزرے ہیں, جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. عجب بات دیکھیں, ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ سورۃ الروم آیت نمبر 47 تھی. چھٹے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں, چھٹی حکمت, تحذیر الکافرین من الاستمرار فی کفرہم, کافروں کو تحذیر آگاہ کرنا کہ وہ اپنے کفر پر قائم نہ رہیں. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان لقوله تعالی, افلم یسیروا فی الارض, کیا انہوں نے ملک میں زمین کے اوپر سیر نہیں کی؟ کیوں؟ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, تاکہ وہ لوگ دیکھ لیں جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا کیا انجام ہوا. دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها, اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہی ڈال دی اور اسی طرح عذاب ان کافروں کو ہوگا. سورۃ محمد آیت نمبر 10. ساتویں نمبر پہ ساتویں حکمت, شیخ صاحب فرماتے ہیں, اثبات رسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت. فإن اخبار الامم السابقہ لا يعلمها الا الله عز وجل, پچھلے قوموں کے قصے جو ہیں وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا تھا, اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا. اور جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی اور اپنی امت تک اس خبر کو پہنچایا اور ان قصوں کو پہنچایا, تو اس کا مطلب ہے ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے وحی کا راستہ. اور یہ ثبوت ہے, قصوں میں ثبوت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور رسول ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, لقول تعالی, اس کے لیے ارشاد باری تعالی ہے, تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک, وہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم آپ پر وحی کے ذریعے نازل فرماتے ہیں. ما کنت تعلمها, آپ نہیں جانتے تھے, انت ولا قومك من قبل هذا, نہ تو آپ جانتے تھے ان قصوں کے متعلق اور نہ ہی آپ کی قوم اس سے پہلے جانتی تھی. کس سے پہلے؟ قرآن مجید اور وحی سے پہلے. سورۃ ہود آیت نمبر 49. وقوله تعالى اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم, کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے, قوم نوح وعاد وثمود, قوم نوح اور قوم عاد و قوم ثمود, والذین من بعدهم اور جو لوگ ان کے بعد آئے, لا يعلمهم الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی خبریں کوئی بھی نہیں جانتا. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 9. جیسا فرماتے ہیں تکرار القصص, قصوں کا تکرار یعنی بار بار قصوں کو بیان کرنا, اس کی کیا حکمت ہے؟ جیسا فرماتے ہیں من القصص القرآنیہ ما لا یأتی الا مرة واحدة, بعض قصے قرآن مجید میں ایسے ہیں جو صرف ایک مرتبہ بیان کیا گئے, مثل قصة لقمان, جیسا کہ لقمان رحمہ اللہ کا قصہ ہے, واصحاب الکہف اور اصحاب الکہف کا قصہ ہے, ایک مرتبہ بیان ہوا سورة لقمان, قصة لقمان سورة لقمان میں, اور اصحاب الکہف کا قصہ سورة الکہف میں. ومنها ما یأتی متکررا حسب ما تدعو الیہ الحاجہ, اور بعض ایسے قصے ہیں جو جن کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے, حسب ما تدعو الیہ الحاجہ, جب حاجت کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے حاجت ہوتی ہے ویسا طرح قصہ بیان کر دیتا ہے. وتقتضی المصلحہ, اور جب مصلحت کا متقاضی ہو. ولا یکون هذا المتکرر علی وجه واحد, اور یہ جو تکرار کی جا رہی ہے یہ ایک جیسی نہیں ہوتی, تھوڑا غور فکر کی بات ہے, اس میں کوئی نئی چیز ضرور ہوتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے سبحان اللہ. بل یختلف الطول والقصر, بلکہ بعض اوقات لمبائی اور ایک لمبا ہوتا ہے ایک چھوٹا ہوتا ہے, یعنی لمبائی اور چھوٹائی میں فرق ہوتا ہے, واللین والشدہ اور نرمی اور شدت میں بھی فرق ہوتا ہے. وذکر بعض جوانب القصہ فی موضع دون آخر, اور بعض قصوں کے بعض جانب جو ہیں وہ ایک جگہ پہ ہوتے ہیں دوسری پہ نہیں ہوتے, اور دوسری پہ ہوتے تو تیسری پہ نہیں ہوتے, یعنی مختلف جگہوں پر مختلف قصوں کے پہلو بیان کیے جاتے ہیں. ومن حکمت فی هذا التکرار, اب اس تکرار کے بعض بار بار تکرار ہے بار بار قصے کو بیان کرنے کا حکمت کیا ہے؟ نمبر ایک, شیخ صاحب فرماتے ہیں بیان اہمیت تلک القصہ, کہ اس قصے کی اہمیت کو بیان کرنا, لأن تکرارها, کیونکہ اس قصے کا تکرار بار بار بیان کرنا, يدل على العناية بها, کیونکہ اس قصے کو بار بار بیان کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ قصہ جو ہے ایک اہم قصہ ہے, اور اللہ تعالی نے اس قصے کا اہتمام کیا ہے. نمبر دو, توقید تلک القصہ لتثبت في قلوب الناس, اس قصے کی تاکید تاکہ لوگوں کے دلوں میں ثابت ہو جائے. نمبر تین, مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها, قصے میں زمان اور مخاطبین کے حال کی رعایت کرنا, اس لیے آپ کبھی اس میں مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها, ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيما أتى من قصص في السورة المكية والعكس فيما أتى في السورة المدنية. جیسا فرماتے ہیں قصے میں زمان و مخاطبین کے حال کی رعایت کرنا, اس لیے کہ آپ کبھی اس میں اعجاز پائیں گے اور کبھی سختی. یہ سختی غالباً ان قصوں میں ہے جو مکی صورتیں ہیں یا جو مکی صورتوں میں بیان کیے جاتے ہیں, اور مدنی صورتوں میں اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے, یعنی اس میں سختی کم ہوتی ہے. چوتھے نمبر پہ قصوں کے تکرار کی حکمت, بیان و بلاغت القرآن فی ظہور هذه القصص, جیسا فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی بلاغت کا اظہار ان قصوں میں, علی هذا الوجه وذاك الوجه علی ما تقضی الحال, کبھی اس انداز میں کبھی اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے جیسا کہ حالات ہوتے ہیں, ان کے مطابق اللہ تعالیٰ قصہ کا ذکر کرتے ہیں. نمبر پانچ, ظہور صدق القرآن, قرآن مجید کی سچائی اور صداقت کا اظہار, وانہ من عند اللہ تعالی, کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, حیث تأتی هذه القصص متنوع بدون تناقض, یہ قصے قرآن مجید میں متنوع مختلف طریقے سے مختلف انداز میں بیان کیے جاتے ہیں, لیکن ان میں کوئی بھی تعارض کوئی بھی تناقض نہیں ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ذات سے ہوتے تو اس میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی تناقض, کوئی نہ کوئی کنٹرڈکشن ضرور نظر آتی. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.